اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفاء اور بعض کا اظہار ہوتا ہے, اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو, کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے, اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا. اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہر فرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. مثلا مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیشگوئیوں میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا, لیکن چونکہ مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا, اور اس رد اور انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی کہ انہوں نے بادشاہت کے لفظ کو فقط ظاہر پر محمول کر لیا. ایسا ہی حضرت موسیٰ کی توریت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا. اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا, حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں. خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا تا کروڑہا آدمی ہلاکت سے بچ جاتے, مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا. اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرایا میں یا استعارہ کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارات سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے, بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے. جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں, ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے. مثلاً ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں آنا. بائبل میں اس طرح پر لکھا ہے کہ ایلیا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا پھر دوبارہ وہی نبی دنیا میں آئے گا. ان ظاہری الفاظ پر یہودیوں نے سخت پنجہ مارا ہوا ہے, اور باوجود کہ حضرت مسیح جیسے ایک بزرگوار نبی نے صاف صاف گواہی دی کہ وہ ایلیا جس کا آسمان سے اترنا انتظار کیا جاتا ہے یہی یحییٰ زکریا کا بیٹا ہے کہ جو آپ کا مرشد ہے, لیکن یہودیوں نے قبول نہ کیا بلکہ انہی باتوں سے حضرت مسیح پر سخت ناراض ہو گئے, اور حضرت مسیح کی نسبت یہ خیال کرنے لگے کہ وہ توریت کی عبارتوں کو اور مانے کر کے بگاڑنا چاہتا ہے, کیونکہ انہیں اپنی جسمانی خیال کی وجہ سے پختہ طور پر امید لگی ہوئی تھی. چنانچہ ابھی تک وہی خیال خام دل میں ہے کہ سچ مچ ایلیا یہودیوں کی جماعت کے سامنے آسمان سے اترے گا, اور فرشتے اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر بیت المقدس کی کسی اونچی عمارت پر آ کر اتار دیں گے. پھر کسی زینہ کے ذریعے سے حضرت ایلیا نیچے اتر آئیں گے اور یہودیوں کے تمام مخالفوں کو روح زمین سے نابود کر ڈالیں گے. اور چونکہ ان کی کتابوں میں جو کتب الہامیہ ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے, اسی دقت کی وجہ سے یعنی اس سبب سے کہ ایلیا ان کے گمان میں اب تک آسمان سے نہیں اترا, مسیح ابن مریم پر وہ ایمان نہیں لائے اور صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے, کیونکہ وہ مسیح جس کی ہمیں انتظار ہے ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے اتر کر اس کی راہوں کو درست کرے. اس کے جواب میں ہر چند حضرت مسیح نے بہت زور دے کر انہیں کہا کہ وہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی یحییٰ زکریا کا بیٹا ہے جس کو تم نے شناخت نہیں کی, لیکن یہودیوں نے مسیح کے اس قول کو ہرگز قبول نہیں کیا, بلکہ خیال کیا کہ یہ شخص توریت کی پیشگوئیوں میں الحاد اور تحریف کر رہا ہے, اور اپنے مرشد کو ایک عظمت دینے کے لیے ظاہری معنی کو کھینچ تان کر کچھ کا کچھ بنا رہا ہے. تو ظاہر پرستی کی شامت نے یہودیوں کو حقیقت فہمی سے محروم رکھا, اور مجرد الفاظ پر زور مارنے اور استعارہ کو حقیقت سمجھنے کی وجہ سے لعنتوں کا ذخیرہ انہیں ملا، حالانکہ وہ بجائے خود اپنے تئیں معذور سمجھتے تھے کیونکہ ان کی بائبل کے ظاہری الفاظ پر نظر تھی۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی گرداب میں پڑے ہوئے ہیں، اور حضرت مسیح کی نسبت یہودیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی یہی خیال جمع ہوا ہے کہ ہم انہیں سچ مچ آسمان سے اترتے دیکھیں گے، اور یہ عجوبہ ہم بچشم خود دیکھیں گے کہ حضرت مسیح زرد رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے آسمان سے اترتے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں، اور تمام بازاری لوگ اور دیہات کے آدمی ایک بڑے میلے کی طرح اکٹھے ہو کر دور سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور چھوٹے بڑے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے وہ آئے، یہاں تک کہ دمشق کی شرقی منارہ پر اتر آئے اور بدریہ زینے کے نیچے اتارے گئے، اور ایک دوسرے سے سلام و علیک اور مزاج پرسی ہوئی۔ تعجب کہ یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ دنیا میں کہ ایک دارالابتلاء جگہ ہے، ایسے معجزات ظہور پذیر ہرگز نہیں ہوتے، ورنہ دعوت اسلام ایمان بالغیب کی حد سے باہر ہو جائے۔ ہم پہلے اس سے لکھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نے اسی قسم کا معجزہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول سے بھی مانگا تھا، جن کو صاف یہ جواب دیا گیا کہ ایسا ہونا سنت اللہ سے باہر ہے۔ افسوس کہ ہماری قوم کے لوگ استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے سخت پیچوں میں پھنس گئے ہیں، اور ایسی مشکلات کا سامنا انہیں پیش آ گیا ہے کہ اب ان سے بآسانی نکلنا ان لوگوں کے لیے سخت دشوار ہے، اور جو نکلنے کی راہیں ہیں وہ انہیں قبول نہیں کرتے۔ مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا، اس لفظ کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیسا لغو خیال ہے، زرد رنگ پہننے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس لفظ کو ایک کشفی استعارہ قرار دے کر معبرین کے مذاق اور تجارب کے موافق اس کی تعبیر کرنا چاہیں تو یہ معقول تعبیر ہوگی کہ حضرت مسیح اپنے ظہور کے وقت، یعنی اس وقت میں کہ جب وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، اسی قدر بیمار ہوں گے اور حالت صحت اچھی نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ کتب تعبیر کی روح سے زرد رنگ پوشاک پہننے کی یہی تعویل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی تعویل عالم کشف و رویا کی نہایت مناسب حال اور سراسر معقول اور قریب قیاس ہے، کیونکہ تعبیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی عالم رویا یا عالم کشف میں زرد رنگ کی پوشاک دیکھی جائے تو اس کی یہ تعبیر کرنی چاہیے کہ وہ شخص بیمار ہے یا بیمار ہونے والا ہے۔ کاش اگر اس محققانہ مذاق کے موافق ہمارے مفسر اور محدث اس فقرہ کی یہی تعویل کرتے، یعنی یہ کہتے کہ جب مسیح ظہور فرما کر اپنا مسیح معود ہونا خلق اللہ پر ظاہر کرے گا تو اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی، بلکہ ضرور کسی قسم کی علالت جسمانی اور ضعف بدنی اس کے شامل حال ہوگا، جو اس کے ظہور کے لیے ایک خاص وردی کی طرح ایک علامت اور نشانی ہوگی۔ تو ایسی تعویل کیا عمدہ اور لطیف اور سراسر راستے پر مبنی ہوتی، لیکن افسوس کہ ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو اپنی نہایت سادگی اور خام خیالی کی وجہ سے بعین ہی یہودیوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ سچ مچ مسیح جب آسمان سے اترے گا تو ایک زرد رنگ کی پوشاک زعفران کے رنگ سے رنگین کی ہوئی اس کے زیر تن ہوگی۔ کاش اگر ویسے علماء کو کبھی ایسی خواب بھی آئی ہوتی کہ انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد بیمار بھی ہو جاتے تو آج ان کی نگاہ میں ہماری یہ باتیں قابل قدر ٹھہرتی، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ روحانی کوچے میں ان کو دخل ہی نہیں، یہودیوں کے علماء کی طرح ہر ایک بات کو جسمانی قالب میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرا گروہ بھی ہے جن کو خدا تعالیٰ نے یہ بصیرت و فراست عطا کی ہے کہ وہ آسمانی باتوں کو آسمانی قانون قدرت کے موافق سمجھنا چاہتے ہیں اور استعارات اور مجازات کے قائل ہیں، مگر افسوس کہ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور اکثر یہی جنس ہماری قوم میں بکثرت پھیلی ہوئی ہے کہ جو جسمانی خیالات پر گرے جاتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون قدرت جو اس کی وحی اور اس کے مکاشفات کے متعلق ہے سری سری ان کے زوم کے مخالف شہادت دے رہا ہے۔ صدہ مرتبہ خوابوں میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے اور دراصل اس سے مراد کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، ایک شخص کو انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آ گیا اور پھر صبح اس کا کوئی ہم رنگ آ جاتا ہے۔ انبیاء کی کلام میں تمثیل کے ساتھ یا استعارے کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں، دیکھو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کو فرمایا تھا کہ تم میں سے پہلے اس کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اور ان تمام اہل بیت کو اس حدیث کے سننے سے یہی یقین ہو گیا تھا کہ در حقیقت لمبے ہاتھوں سے ان کا لمبا ہونا ہی مراد ہے، یہاں تک کہ آن جناب کی ان پاک دامن بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کیے۔ لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تب انہیں سمجھ آیا کہ لمبے ہاتھوں سے ایثار اور سخاوت کی صفت مراد ہے، جو زینب رضی اللہ عنہ پر سب کی نسبت زیادہ غالب ہے۔ اور یہ خیال کہ تناسخ کے طور پر حضرت مسیح بن مریم دنیا میں آئیں گے سب سے زیادہ ردی اور شرم کے لائق ہے۔ تناسخ کے ماننے والے تو ایسے شخص کا دنیا میں دوبارہ آنا تجویز کرتے ہیں جس کے تزکیہ نفس میں کچھ کسر رہ گئی ہو، لیکن جو لوگ بکلی مراحل کمالات طے کر کے اس دنیا سے سفر کرتے ہیں وہ بزوم ان کے ایک مدت دراز کے لیے مکتب خانہ میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ماں سوائے اس کے ہمارے عقیدہ کے موافق خدا تعالیٰ کا بہشتیوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ پھر تعجب کہ ہمارے علماء کیوں حضرت مسیح کو اس فردوس بری سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کی یہ قصے سناتے ہیں کہ حضرت ادریس جب فرشتہ ملک الموت سے اجازت لے کر بہشت میں داخل ہوئے تو ملک الموت نے چاہا کہ پھر باہر آئیں، لیکن حضرت ادریس نے باہر آنے سے انکار کیا اور یہ آیت سنا دی، وما ہم منہا بمخرجین۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مسیح اس آیت سے فائدہ حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہے؟ کیا یہ آیت ان کے حق میں منسوخ کا حکم رکھتی ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس لیے اس تنزل کی حالت میں بھیجے جائیں گے کہ بعض لوگوں نے انہیں ناحق خدا بنایا تھا، تو یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ لا تزر و وازرت ان وزرا اخرا۔ ماں سوائے اس کے یہ بات بھی نہایت غور کے قابل ہے کہ یہ خیال کہ سچ مچ مسیح بن مریم ہی بہشت سے نکل کر دنیا میں آ جائیں گے تصریحات قرآنیہ سے بکلی مخالف ہے۔ قرآن شریف تین جگہ حضرت مسیح کا فوت ہو جانا کھلے کھلے طور پر بیان کرتا ہے اور حضرت مسیح کی طرف سے یہ عذر پیش کرتا ہے کہ عیسائیوں نے جو انہیں اپنے زوم میں خدا بنا دیا تو اس سے مسیح پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ وہ اس ضلالت کے زمانہ سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ غرض تعلیم قرآن تو یہ ہے کہ مسیح مدت سے فوت ہو چکا ہے۔ اب اگر ہمارے علماء کو قرآن شریف کی نسبت حدیثوں کے ساتھ زیادہ پیار ہے تو ان پر فرض ہے کہ احادیث کے ایسے معنی کریں جن سے قرآن شریف کے مضمون کی تکذیب لازم نہ آوے۔ میرے خیال میں
جہاں تک میں سوچتا ہوں یقینی طور پر یہ بات متنقش ہے کہ اب تک ہمارے مولویوں نے حدیثوں کو قرآن کے ساتھ تطبیق دینے کے لیے ایک ذرہ توجہ مبذول نہیں فرمائی۔
جس طرف کسی اتفاق سے خیال کر رجوع ہو گیا اسی پر زور دیتے چلے گئے ہیں۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ ہمارے علماء کے لیے یہ امر کچھ سہل یا آسان بات نہیں کہ وہ قرآن شریف اور اپنے خیالات میں جو ظواہر الفاظ حدیثوں سے انہوں نے پیدا کیے ہیں تطبیق و توفیق کر کے دکھلا سکیں، بلکہ جس وقت وہ اس طرف متوجہ ہوں گے تو ان کا نور قلب یا یوں کہو کہ کانشنس خود انہیں ملزم کرے گا کہ وہ ان خیالات کو جو جسمانی طور پر ان کے دلوں میں منقش ہیں ہرگز ہرگز نصوص بینہ قرآنیہ سے مطابق نہیں کر سکتے، اور نہ قرآن شریف کی ان آیات میں کوئی راہ تعویل کی کھول سکتے ہیں۔ اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب کوئی حدیث اپنے کسی مفہوم کی روح سے قرآن شریف کے بینات سے مخالف واقع ہو تو قرآن شریف پر ایمان لانا مقدم ہے، کیونکہ حدیث کا مرتبہ قرآن شریف کے مرتبہ سے ہرگز مساوی نہیں، اور جو کچھ حدیثوں کے بارے میں ایسے احتمال پیدا ہو سکتے ہیں جو حدیثوں کے وسوخ کے درجہ کو کمزور کریں، ان احتمالوں میں سے ایک بھی قرآن شریف کی نسبت عائد نہیں ہو سکتا۔ پس کیوں نہ ہم ہر حال میں قرآن شریف کو ہی مقدم رکھیں، جس کی صحت پر تمام قوم کو اتفاق اور جس کے محفوظ چلے آنے کے لیے اعلیٰ درجہ کے دلائل ہمارے پاس ہیں۔
اور ہمارے علماء پر یہ بات لازم و واجب ہے کہ قبل اس کے کہ اس بارے میں اس عاجز پر کوئی اعتراض کریں، پہلے قرآن شریف اور احادیث کے مضامین میں پوری پوری تطبیق و توفیق کر کے دکھلاویں اور معقول طور پر ہمیں سمجھاویں
کہ جس حالت میں قرآن شریف کھلے کھلے طور پر حضرت مسیح کے وفات پا جانے کا قائل ہے تو پھر باوجود ان کے وفات پا جانے اور بہشت میں داخل ہو جانے کے پھر کیوں کر ان کا وہ جسم جو بموجب نس قرآن کے زمین میں دفن ہو چکا آسمان سے اتر آئے گا۔ اور اس جگہ صرف قرآن شریف ہی ان کے مدعا کے منافی نہیں بلکہ احادیث صحیح ہی سخت منافی و مبائن پڑی ہیں۔ مثلا بخاری کی یہ حدیث کہ جو امامکم منکم ہے اگر تعویلات کے شکنجہ پر نہ چڑھائی جاوے، اور جیسا کہ ظاہر الفاظ حدیث کی ہیں انہی کے موافق معنی لیے جائیں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر ظاہر یہی معنی ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہی ہوگا، یعنی ایک مسلمان ہوگا، نہ یہ کہ سچ مچ حضرت مسیح ابن مریم جس پہ انجیل نازل ہوئی ہے، جس کو ایک الگ امت دی گئی آسمان سے اترائے گا۔